بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 815، سورہ اعراف آیت نمبر 82-83-84.
صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وما كان جواب قومه، ان کی قوم کا جواب کچھ نہیں تھا بجز اس کے الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، تم ان کو نکال باہر کر دو اپنے شہر سے. حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو شہر سے نکال باہر کر دو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، صاف ستھرے بتاتے ہیں. ہم ناپاک ہیں، یہ پاک ہیں، اس لیے انہیں پاک کو ہی نکال باہر کر دو تاکہ شہر پاک ہو جائے. یہ استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں پیغمبر کا. فانجیناہو، ہم نے ان کو نجات دی. واہلہو، حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی. واہلہو، ان کے گھر والوں کو نجات دی. الا امرأتہ، سوائے بیوی کے، بیوی کافرہ تھی اس لیے بیوی کو نجات نہیں ملی، وہ گھر والی میں سے نکل گئی، وہ گھر کے اندر شامل نہیں ہوئے گھر والوں میں. گھر والوں میں پیغمبر کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی مانتے ہیں. اہل کہتے ہیں والے، اہل بیت گھر والے، نبی کے گھر والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی بات مانتے ہیں. پاس رہنے والی بیوی بھی اہل میں شامل نہیں ہے اگر وہ بے ایمان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ صاف انکار کرتا ہے اس کو ہم نے بچایا نہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والیوں میں سے ہو گئی تھی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. فانظر، ذرا غور کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرم لوگوں کا انجام کیسا ہوا، کیا انجام ہوا، اس پر غور کرو. دیکھیے، کل ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صدوم اور اس کے اطراف کے پانچ بڑے شہروں کے اندر نبی بنا کر بھیجا تھا. یہ پانچ شہروں کی بستیاں اور پانچ شہروں کے مجموعے کو متفقات قرآن نے کہا ہے. اس میں راجدھانی یوں سمجھ لیجئے، پایتخت یہ صدوم تھا. صدوم ایک بستی کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. بہرحال وہاں بیماری وہی تھی، بے حیائی والی بیماری، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بیماری تھی، جس کو اس سے پہلے روئے زمین میں جانا ہی نہیں تھا. آج تک کسی کو نہیں معلوم، یہ بھی ایسا بھی کیا جاتا ہے. بارکیف کل ہم نے اس کی ساری تفصیلات آپ کو سنا دی ہے کہ یہ کہاں ہے، کیسے، کون سے جگہ پڑتا ہے، یہ ساری تفصیلات بتا دی گئیں. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آیا. چنانچہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ روئے زمین پر ایسا بدترین عذاب اور ایسی بدترین سزا کسی قوم کو نہیں دی گئی ہے جو سزا اس قوم کو دی گئی ہے، قوم لوط کو. اسی لیے اس مرض کو لواطت کا مرض کہتے ہیں، مرد مرد سے خواہش پورا کرنا. ایسے ہی دوسری جانب عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں سحاق. ایک ہے لواطت، مرد مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے، اس کو کہتے ہیں لواطت، اور عورت عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری کر لے تو اس کو کہتے ہیں سحاق. اور دونوں ایک ہی درجے میں حرام ہے، ایک ہی درجہ ہے، دونوں کی ایک ہی سزا ہے. جیسے ہم نے کل آپ کو سزائیں بتائی تھی، ائمہ کرام نے الگ الگ سزائیں اپنے وہ دلائل کی بنیاد پر بیان کی. کسی نے ان کی اس کی سزا یہ بتائی کہ پہاڑ کے نیچے بٹھایا جائے اور بڑی چٹان اس کے اوپر سے ڈال کر اس کو چکنا چور کر دیا جائے، چکنی وہ جیسے چور چور کر دیا جاتا ہے، دب کر بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسا کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا، فقتل الفاعل والمفعول به، فاعل کو بھی اور مفعول به کو، دونوں کو ختم کر دو. فاعل کہتے ہیں غلط کرنے والا، مفعول به کہتے ہیں جس کے ساتھ غلط کام کیا جائے، دونوں کو ختم کرو، قتل کر دینا. بار کہ اتنی سخت سزا جو دی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ پھر دنیا میں اس خبیث عمل کا وجود نہ باقی رہے اور کوئی ہمت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آیا. اب قرآن مجید میں اتنا فرمایا گیا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بستی کو حق تعالی نے فرشتے کے ذریعے سے اٹھوایا، زمین کی سطح سے اوپر کیا. فرشتے اپنی ہتھیلی پر اس پوری بستی کو جہاں یہ غلط کاری ہوتی تھی، بے حیائی کا کام ہوتا تھا، اٹھایا. اٹھاتے 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 آسمان تک لے گئے. حدیث میں ہے آسمان کی آوازیں وہاں کے لوگ سن رہے تھے، یہاں کی آوازیں آسمان والے سن رہے تھے، اتنا قریب پہنچایا. اور پھر پلٹ کر زمین پر دے مارا. جو زمین کی سطح تھی اوپر والی وہ نیچے کو کر دی اور اس کے بعد زمین پر پٹخ دیا. اللہ کا عذاب بن کر جب زمین پر پٹخ دیا جائے تو کیا حشر ہوگا ان کا، اور وہ بھی اتنی اونچائی سے اللہ کے غضب کے ساتھ جب گری ہوگی کیا حشر ہوا ہوگا اس کا. یہاں تک کہ پانی کا جو گلاس تھا وہ چھلک رہا تھا لیکن گر نہیں رہا تھا، اتنے سلیقے سے اٹھا رہے تھے. کتوں کے اور جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان والوں نے سنی ہیں اور وہاں سے زمین پر پٹخ دیا ہے الٹا کر کے. اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے پھر ان کے اوپر بارش کی، پتھروں کی بارش. یہ وہاں سے معلوم ہوتی، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل، اور کنکریوں کی بارش ان کے اوپر ہونے لگی. منزودن تہبتے، اتنی بارش لگاتار کہ تہبتے ایک بار دیگرے، یہاں تک کہ وہ کنکریوں کی وہ جمع ہو گئی، دھاریں جمع ہو گئی، اور کنکریاں اتنی جمع ہو گئی جیسے لگتا تھا پوری آبادی کنکریوں سے بھر گئی. مسومتن عند ربک، اور وہ نشان زدہ تھے تمہارے پروردگار کے پاس. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ ہر کنکری کے اوپر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ کنکری اوپر سے گرتی تھی اور نیچے سے ہوتے ہوئے پیر کے تلوے سے نکلتی تھی اور اس کو چکنا چور کر رہی، وہ زخمی کر رکھتی تھی، اور وہ بلک اٹھتا تھا. ایک تو زمین پر پٹخ دیا گیا اور پھر اوپر سے تذلیل اور تحقیر کے لیے اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی. اب آپ بتائیے کتنی سخت سزا اللہ نے دی ہے. ایک تو اتنی اونچائی سے زمین پر پٹخ دینا اور پھر اس کے بعد پتھروں کی ذلت کے لیے ان کے اوپر بارش، اور وہ بھی تہ بتہ لگاتار موسلادھار بارش کی طرح سے پتھر گر رہے ہیں اور جمع ہو گئے، اور اس کے اوپر نشان ہے کہ کس کے اوپر کون سا پتھر گرے گا. جو بچ گیا اس کے اوپر بھی آسمان سے پتھر آیا اور اس کے اوپر وہ پتھر گرا اور وہ تڑپتے تڑپتے نکل مر گیا جو بچا بھی تھا.
اب یہاں حق تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ جلدی سے، راتوں رات نکلنا. اب یہ دیکھیے یہاں بچاؤ کی شکل کیا ہو رہی ہے. عذاب کے آنے سے پہلے تم راتوں رات اپنے ایمان والے لوگوں کو لے کر نکل جانا، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور تیسری بات یہ بتائی صبح ہوگی اور صبح کی روشنی جب پھوٹے گی سورج نکلے گا اسی وقت ان کے اوپر عذاب ڈال دیا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا، اس لیے فوراً نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام والسلام پر ایمان لانے والوں میں صرف دو لڑکیاں تھیں اور کوئی نہیں. آپ پہلے والے انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کیا کیا اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی تعداد جو ایمان لانے والوں کی ہوتی تھی کچھ نہیں. 950 سال کی محنت حضرت نوح علیہ السلام کی، 80-84 بلکہ بعض لوگ اس سے کم بتاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں. 1000 سال کی مدت کسے کہتے ہیں آپ بتائیے. ارے 10 مرتبہ آپ کسی کے پیر کے پاس جائیں تو آپ کی طبیعت اچھڑ جاتی ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں. ارے 10 مرتبہ گئے باپ، 10 مرتبہ گئے لیکن کچھ نہیں، ریزلٹ کوئی نہیں. 10 مرتبہ 10 دن گئے، 1000 سال گئے اور 84 یا اس سے کم آدمی ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ساری بستیوں میں محنت کریں اور دو لڑکیاں ایمان لاتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس سے پتا یہ چلا ہم کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے کہ کام کرنے والوں تم مایوس مت ہونا، کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مکمل کرانا اللہ کی ذمہ داری ہے. اس پر نتیجے پر نظر نہ ہو، محنت پر وہ نظر ہو. ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی وہ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دی، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آدمی کو کام کرنا چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہمارا کام، اتمام اور پورا کرنا اللہ کا کام. مایوس ہونے کی ضرورت آدمی کو نہیں ہے کسی صورت میں بھی. چنانچہ یہ قرآن کہتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس شہر میں صدوم شہر کے اندر سوائے ایک گھر کے اور کوئی گھر نہیں تھا اس مسلمانوں کا. غیر بیت، ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں تھا. اور وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر صرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تھا. مان لیجئے دو کے ساتھ اور جب 5-7 اور ملا دیجئے، اگر عقل تسلیم کرتی ہے کچھ اور بھی، تو یہ کتنے ہوئے؟ وہ جملہ لوگوں کو قرآن نے اہل کہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، گھر والے. گھر والے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کوئی عزیز رشتہ دار ہوں، ایمان والے کو اہل کہا ہے. اور نبی کے اہل وہی ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں. چنانچہ بیوی کافرہ رہ گئی اور وہ ایمان لانے والی نہیں رہی، اور ساتھ چلتے وقت ساتھ چلے تھے نہیں چلے تھی، چلی تھی، اس سلسلے میں 2 روایتیں موجود ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ لوط علیہ الصلوۃ والسلام چلے اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر، تو یہ پاس میں تھی، ساتھ میں تھی. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اس نے پہلے ہی انکار کیا، آنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جن روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساتھ چلی تھی، تو اس نے دوسری شرط کو جو ہے کل عدم کر دیا. وہ کیا شرط تھی؟ جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کا غضب اس کے اوپر بھی ٹوٹ پڑا. پہلے سے طے تھا، اللہ کے یہاں مقدر میں طے تھا اس کو مرنا ہی تھا، کہ کافرہ تھی. چنانچہ وہ ختم ہو گئی اور باقی یہ جتنے تھے اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے، یہ باقی رہ گئے. چنانچہ عذاب کا جب تذکرہ آیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت آیا مشرقین، جس وقت سورج نکل رہا تھا، راتوں رات تاکہ نکلے یہاں سے، اب ادھر پار ہو گئے اور ادھر بستی کو اٹھایا شروع ہوا. اور جس وقت سورج نکل رہا تھا اس وقت زمین پر اللہ نے دے مارا الٹا کر کے، اور پوری قوم تباہ ہو گئی، ایک بھی باقی نہیں رہا. چنانچہ قرآن کہتا وما ہی من الظالمین ببعید، یہ شہر تم سے دور نہیں ہے، ظالموں کا شہر، جانا ہو تو دیکھ لو. تم شام کو جاتے ہو، شام کے راستے میں لبے سڑک و بکی موجود ہے قوم صدوم کی. چنانچہ آج بھی اگر آپ جائیں نہر اردن اور بیت المقدس کے بیچ میں یہ جگہ پڑتی ہے، یہاں یہ قوم صدوم والی بستی، صدوم بستی جہاں رہتی تھی، یہ لوگ جہاں رہتے تھے، یہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اور اس کی نحوست کا عالم یہ کہ جو دریا وہاں بہتا ہے اس کو بحر لوط یا بحر میت کہتے ہیں، مردہ سمندر، ڈیڈ سی، جان نہیں ہے، کوئی مینڈک جی نہیں سکتا، کوئی مچھلی جی نہیں سکتی، کوئی جاندار جی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بھی اس میں کود دے تو بہت دیر تک نہیں چل پائے گا، مر جائے گا، اس کے اندر جان ہی نہیں. آج تک اس پانی کے اندر بھی اس کی نحوست موجود ہو گئی، اس کا نام ہی ڈیڈ سی، بحر میت، بحر مردار، یہ سب نام ہے اس کے. اردو میں بحر مردار کہتے ہیں، عربی میں بحر میت کہتے ہیں، بحر لوط کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں. آج بھی وہ بستی، ایک چیز بھی وہاں باقی نہیں ہے. لوگوں نے بڑی تحقیقیں کی اس وقت، لیکن پانی میں وہ تاثیر، وہ پانی کی طبیعی فطری صلاحیت، وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے. چنانچہ کتنے تجربے کیے گئے اس پانی کو لا کر کہ کسی طرح سے اس کو کارآمد سمجھا جائے یا بنایا جائے، لیکن دنیا نام فیل ہو چکی ہے اور کوئی اس میں کارگر کا وہ فائدہ مند سی چیز ثابت نہیں ہو سکی. یہ اللہ کے غضب کا عالم تھا، اور اس طرح سے وہ پوری بستی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. اللہ نے ہم کو اور آپ کو دعوت دی ہے، فانظر، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا انجام ہوا. ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں لیکن عبرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں. یہاں دعوت دی جا رہی ہے، عبرت کی آنکھ سے دیکھو، خالی تماشائی بن کر، سیاح بن کر یا مزے لینے کے لیے مت جاؤ، بلکہ دیکھو عبرت کی نگاہ سے کہ خدا نہ کرے کہ اگر ہمارا کام بھی ایسا ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اور یاد رکھیے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آتا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں پر آتا ہے. سب سے اہم ترین چیز وہ ہے کہ گناہوں سے آدمی بچ جائے. اگر ایک آدمی فرائض پر اکتفا کرتا ہے، سنتیں زیادہ نہیں پڑتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، یاد رکھیے اس وقت کا بہت بڑا ولی ہے. ولی تسبیحیں خوب پڑھ رہا ہے، گناہ بات کر رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا. تعجب خوب پڑھ رہا ہے اور گناہ کے کام خوب کر رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے اندر. آپ صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، کوئی زیادہ سنتیں تسبیحات نہیں پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں، پھر یقین مانیے اس وقت کے آپ جنید بغدادی ہیں اور سب کچھ آ گئے ہیں، وقت کے ولی ہیں آپ. لیکن یہ جو جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے آتی ہیں. اس لیے یہ دعوت ہے اللہ کی، فانظر، غور کرو، غور کرو، دیکھتے رہو انجام کیا ہوا ہے مجرموں کا. خدا نہ کرے ایسا کام اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے. یہ ہے وارننگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے.